پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو. انہوں نے جواب دیا, ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. اس نے کہا, تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا, کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا, نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے. اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں, اس سے پوچھیں. انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے, ہمارے الہوں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا. بعض لوگ بولے, ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا, تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اس کی کیسے خبر لی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا, کیوں ابراہیم, تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا, بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے, انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. یعنی یہ جو بڑا چھوڑ دیا تھا وہ تو اس کی طرف اشارہ کیا, اس سے پوچھ لو. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے, واقعی تم خود ہی ظالم ہو. یعنی ان کو سمجھ آ گئی بات کہ وہ غلط کر رہے ہیں, دلیل ان کو سمجھ میں آ گئی, لیکن انہوں نے اس سے کوئی سبق نہ سیکھا. ثم نکسوا علی رؤوسہم, مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے, تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. بھئی جب بولتے نہیں تو پھر الہ کیسے ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا, پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پہ قادر ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہو, کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا, جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. یعنی دلیل کے جواب میں جب ناکام ہوئے تو دھمکی دینی شروع کر دی. عام طور پر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب ان کو آرام سے سمجھانے کی کوشش کریں اور ان کے پاس اس کا جواب نہ ہو تو پھر وہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے, ڈانٹ ڈپٹ سے ٹھنڈے نہ ہو تو پھر مار پٹائی شروع کر دیتے. تو یہ ایک یعنی کہ رذیل ہٹکنڈا ہوتا ہے بات منوانے کا, بلیک میل کرنے کا. انہوں نے کہا, جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. ہم نے کہا, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. وہ چاہتے تھے کہ وہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, سب سے زیادہ ناکام ہونے والے وہ تھے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی مدد آ گئی. ابن عباس کہتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کا آخری کلمہ یہ تھا, حسبی اللہ و نعم الوکیل, مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اور کہتے ہیں کہ زمین کے سب جانوروں نے آگ بجھانے میں اپنا حصہ ڈالا سوائے گرگٹ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے ہر جانور نے آگ بجھانے کی کوشش کی. ایک روایت میں آتا نا کہ ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی بھر کے لا رہی تھی, تو اس نے کہا کہ اس سے کیسے آگ بجھے گی, اتنا بڑا الاؤ ہے. اس نے کہا, کل تاکہ میں اللہ کو کہہ سکوں کہ تیرے دوست کو بچانے کے لیے میں نے اپنا کام کر لیا تھا, میری بس ہمت اتنی تھی, میری استطاعت اتنی تھی, میری چونچ کا پانی. تو اسی طرح ہم سب کے بھی وسائل تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں, تو ہماری چونچ میں بھی جتنا پانی ہے وہ دین کے دفاع میں لگا دینا چاہیے, اس کو بچا بچا کے نہیں رکھنا چاہیے, جو کچھ ہمیں آتا ہے اس کو استعمال کریں. ونجیناہ ولوطن الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین, اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں, یعنی شام اور فلسطین کی زمین. اس کی برکتیں مادی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں, وہاں بکثرت پھل پیدا ہوتے ہیں اور بہترین قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں. یہاں پاکستان میں تو چونکہ امپورٹ ہو کر آتے نہیں, جو پھل باہر کے ملکوں میں فلسطین اور اب موجودہ اسرائیل کی طرف سے ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کی کوالٹی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے. تو ہر زمین کے اوپر مختلف طرح کے پھل لگتے ہیں نا. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ علاقوں میں بیر بڑے بڑے اگتے ہیں اور کچھ علاقوں میں وہی کوالٹی اگر کسی کام کے لیے, زیتون اگر اس کے اصل جگہ پر لگایا جائے تو وہ بہترین اگتا ہے, اور اگر ہم یہاں پاکستان میں لگانے کی کوشش کریں تو بالکل چھوٹے چھوٹے بے رنگ سے پودے یا پھل نکلتے ہیں اس سے. تو بعض زمینیں بعض کے مقابلے میں بعض پھلوں کے لیے پھولوں کے لیے زیادہ مناسب ہوتی, اور اسی طرح انسانوں کے لیے بھی بعض ماحول بعض کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں, ان میں وہ زیادہ فلرش کرتے ہیں, زیادہ پھلتے پھولتے ہیں. تو آپ کو اپنے بارے میں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ میں کہاں کب کس وقت کیسے زیادہ پروڈکٹیو ہوتی ہوں, کس وقت میں زیادہ بہتر کام کرتی ہوں, بالکل ارلی مارننگ یا پھر دوپہر کے وقت یا گھر میں جا کے یا الہدا کے اندر. تو اپنے دن کا وہ حصہ جس پر آپ خوش ہوتے ہیں, مطمئن ہوتے ہیں کہ بہت اچھے کام میں گزرا اور آپ سمجھتے ہیں واقعی آپ نے کچھ کیا, تو وہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے, کیونکہ اس وقت کی برکت ہوتی ہے بعض اوقات, اس کام کی برکت ہوتی ہے, اس جگہ کی برکت ہوتی ہے, اس وقت کلام اللہ کی برکت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض کلام بابرکت بنائے ہیں, بعض جگہ بابرکت بنائی, اور برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے, خیر کثیر, یعنی بہت زیادہ اس جگہ پر خیر ڈال دی. بعض دن بعض راتیں بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں عام دنوں کی نسبت بہت ساری عبادت ہو جاتی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا, اور یعقوب اس پر مزید یعنی پوتا بھی دیا, اور ہر ایک کو صالح بنایا, اور ہم نے ان کو امام بنا دیا. سب امام تھے, لیڈرز جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے, یعنی منمانی نہیں کرتے تھے, ہماری بات کے مطابق آگے بتاتے, اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے کی ہدایت کی, اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ واقعی وہ اپنی زندگیوں کا مقصد پورا کر رہے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا, اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی, یعنی صدوم کے علاقے سے. در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا, وہ صالح لوگوں میں سے تھا, نیک لوگوں میں سے. لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا. وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْل فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی, یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا, ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. یعنی کرب سے نجات دی. کرب کیا ہوتا ہے؟ ایسی کیفیت جس میں انسان بہت بے چین ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, دکھی ہوتا ہے, فزیکلی یا اسپرچولی یا ایموشنلی ڈاؤن ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اسماء بنت امیس بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا, کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تم پریشانی کی صورت میں پڑھا کرو؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ اللہ ہی میرا رب ہے, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی. یعنی جب دل بے چین ہو تو یہ دعا پڑھتے رہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرب کے وقت یہ فرمایا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے, اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے, یعنی سب کچھ کر سکتا ہے, ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے. ایک دفعہ عرش عظیم کہا گیا, دوسری دفعہ عرش کریم کہا گیا, یعنی عرش کی صفت یہاں بیان کر کے ایک طرح سے دعا کی گئی. تو نیکسٹ ٹائم جب کبھی کوئی پریشانی ہو, بے چینی ہو, تو کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. اچھا اس وقت دعا یاد نہیں آتی, یاد بھی بھول جاتی ہے, پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ یا کنستین کھول لیں گے اور سب سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ کر وہ ساری دعائیں بار بار پڑھ کے جب تک دل ٹھیک نہیں ہوتا پڑھتے رہیں گے, اور پھر واپس آ کے خوش ہو کر سب سے ملیں گے. بعضوں کا صرف شیطان آپ کو پریشان کرتا ہے تاکہ آپ کوئی اچھا کام نہ کر سکیں. وہ آپ کو رنج و غم میں مبتلا کرتا ہے. تو کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، فوراً دعا، اور دعا یاد نہ آ رہی ہو تو پھر کتاب سے مدد لیں. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. اور قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کس دولت سے نوازا، حکم اور علم. حکم سے مراد قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، تفقہ فی الدین کی صلاحیت، اور نبوت بھی کہا جاتا ہے، لیکن عام معنوں میں نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ سمجھ دیتا ہے، اور علم. تو ہمیں بھی اپنے لیے کیا مانگنا چاہیے، رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کا کھیت تھا اور دوسرے شخص کی بکریاں تھیں، تو بکریاں رات کے وقت اس کے کھیت میں گھس گئیں اور سارا کچھ کھا گئیں. تو انہوں نے داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد کی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی ساری بکریاں چھین کر اس کو دے دی جائیں. لیکن سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں جب تک بکری والا کھیت کو پھر سے تیار نہ کر دے، دوبارہ کھیت بنا دے، اور یہ فیصلہ زیادہ بہتر تھا. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ففہمنا سلیمان، ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سجھا دیا. اب سلیمان کیا تھے، بیٹے تھے، چھوٹے تھے، لیکن سمجھدار تھے. تو جس کو اللہ جتنی سمجھ چاہے دے، عمر کا اس میں بہت حصہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، عمر کی وجہ سے تجربات ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کم عمر کے بچے آپ سے زیادہ سمجھ کی بات کر سکتے ہیں. تو کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے، ہر ایک کی بات توجہ سے سنا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت، بات کو توجہ سے سننا، اپنے جسم کو اس شخص کی طرف موڑ لینا جو آپ سے بات کر رہا ہو. اگر یہ کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں سے آپ کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہو جائیں گے. اچھے ریلیشن شپ کی علامت ہے، یعنی بے پرواہی، بے نیازی کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے. یاد کرو وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو ہی عطا کیا تھا. حکم اور علم کے ہوتے ہوئے بھی پھر بعض لوگوں کے پاس دوسروں کی نسبت اور زیادہ ہوتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے پیچھے بھی، حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے، یعنی چھوٹے سے بڑے تھے، سمجھ میں سب بھائیوں سے زیادہ تھے. ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، لیکن سمجھ اور روب میں کہیں زیادہ تھے. اسی طرح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام میں، سلیمان علیہ السلام چھوٹے ہیں لیکن سمجھ میں زیادہ ہیں. تو کبھی کسی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں. دیکھیں یہ کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، اور اپنے لیے کیا مانگتے رہیں، حکم اور علم. اللہ ہمیں بھی دے دے، ہم بھی کوئی صحیح فیصلے کیا کریں، کیونکہ بہت ساری پریشانیاں غلط فیصلوں کی وجہ سے آتی ہیں. ٹھیک ہے نا، رانگ ڈیسیژنس ہمیں رانگ ڈیسٹینیشن پہ پہنچا دیتے ہیں جو ہم نے مقرر نہیں کیا ہوتا. پھر فرمایا، وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر وکنا فاعلین. اور داود علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، جو تسبیح کرتے تھے. سبحان اللہ، تسبیح، پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے، کیونکہ داؤد علیہ السلام جب باہر نکل کے اللہ کی حمد و ثنا کرتے، تسبیح کرتے، ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ اسے سن کر آس پاس کا سارا ماحول ان کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرنے لگتا، اس تسبیح کی گونج میں شامل ہو جاتے. ویسے تو زمین آسمان کی ہر چیز تسبیح کر ہی رہی ہے، لیکن خاموشی سے کر رہی ہے. داؤد علیہ السلام بلند آواز سے کرتے تو آس پاس کی چیزیں بھی سن کر ساتھ شریک ہو جاتی. کیا سما ہوگا، الجبال یسبحن والطیر، پہاڑ بھی کر رہے ہوتے تھے اور پرندے بھی کر رہے ہوتے تھے. وکنا فاعلین، اور یہ کرنے والے ہم تھے، اللہ نے یہ موقع ان کو دیا. ورنہ ہم اگر بیٹھ کے کسی درخت کے نیچے جتنا چاہے تسبیح کریں، زور سے تلاوت کریں، کوئی پرندہ ہمارے ساتھ نہیں لگتا، کیونکہ ہماری نہ وہ آواز ہے نہ وہ طریقہ سلیقہ، اور اللہ کا اذن ہی نہیں ہمارے لیے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صفت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا. اب آپ دیکھیے، داؤد علیہ السلام کو لوہا مسخر کیا گیا، سالڈ چیز، اور سلیمان علیہ السلام کو ہوائیں جو ہاتھ میں نہیں آتی اس کو مسخر کر دیا تھا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. پھر اشارہ ہے فلسطین کی طرف. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے بھی ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے نگران بھی ہم ہی تھے. اللہ سبحانہ وتعالی نے جن مسخر کیے سلیمان علیہ السلام کے لیے، جو ان کے فزیکل کام بھی کرتے تھے، سمندروں میں ڈوب کے جا کے موتی نکال لاتے تھے، اور ان کے لیے پہاڑ توڑتے، اور پہاڑوں میں عمارتیں بناتے، اور بڑے بڑے کام کرتے. یعملون عملا دون ذلک، عمارتیں بناتے ان کے لیے. وکنا لہم حافظین، اور ان کے نگران ہم تھے، یعنی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. کنا فاعلین، کنا حافظین، کنا لہم حافظین، یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز جو انسان کر گزرے اس کے بعد اس کو یہ سوچنا چاہیے، یا اس کے دوران بھی، کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے فضل سے ہوا ہے، ورنہ میں کہاں اور یہ کام کہاں. وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور یہی ہوش مندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی علیہ السلام. یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. یہ ہے معنی اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارا کرو. یہاں آپ دیکھیں انہوں نے کیا مانگا ہے کہ اللہ تو مجھے صحت دے دے، جلدی دے دے، آج ہی دے دے، میری بیماری دور کر دے، فوراً کر دے، ایسا تو نہیں کہا. کیا کہا؟ بس اپنا حال بتایا، انی مسنی الضر، مجھے کچھ تکلیف ہے. وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والا، آپ کو تو نہیں کوئی تکلیف. ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، تو اس میں اللہ تعالی کی رحمت کو پکارنا چاہیے. اوکے، یہ نہیں کہا انتر رحیم، انتر رحمان، کیا کہا؟ ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر مہربان. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکرا للعابدین. اور ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، دعا قبول ہو گئی. اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے. ذکر للعابدین، جتنے بھی عبادت گزار ہیں وہ سب اسی طریقے پر عمل کرنے والے ہوں، کہ اپنی تکلیفیں اللہ کے سامنے بیان کرنے والے اور اللہ سے رحم مانگنے والے. وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی تھی، یہ بھی ایک پیغمبر ہیں، کہ یہ سب لوگ صابر لوگ تھے. کل من الصابرین. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے تھے. تو جو نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خاص رحمت سے نوازتا ہے، ورنہ اس کی رحمت تو عام ہے سب کے لیے. وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا غضبناک ہو کر، اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے، یعنی انہوں نے خیال کیا کہ قوم پر اب عذاب آنے ہی والا ہے، اس لیے میں پہلے ہی چلا جاتا ہوں، اب ان کو تو ختم ہونا ہی ہونا ہے. تو چند لمحے اور صبر نہیں کی، جلدی کی. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم اس پر قادر نہیں، ہم اس کی گرفت نہ کریں گے، ہم پکڑیں گے نہیں. تو کیا ہوا؟ وہ وہاں سے چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے، کشتی میں بیٹھے اور کشتی سے سمندر کے اندر گرا دیے گئے، اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ تک پہنچ گئے، جو خود بھی اندھیرا تھا اور اوپر سے سمندر کے اندھیرے، اور مچھلی ان کو لے کے وہ نیچے چلی گئی. تو ان اندھیروں میں غم کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، ان بہت سے اندھیروں میں انہوں نے پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی الہ مگر تو ہی، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا، میری غلطی تھی۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسان کے اوپر پکڑ اس کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن ہم جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر اپنی غلطی کو بھول جاتے ہیں، ہم دوسروں کو بلیم کرنے لگتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام کسی بھی مشکل کے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی غلطی کو یاد کرنا چاہیے، اور آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ کی نیت درست ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالی بالکل صحیح طرح آپ کے سامنے پورا آپ کا قصور لا کے رکھ دیں گے، یہ غلطی کی تھی تم نے۔ وہ غلطی جو آپ کو بھول چکی ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اچھا یہ غلطی کی تھی میں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر خاص طور پر وہ غلطی جب یاد آئے اس کو سامنے رکھ کر دعائیں کریں تو دعائیں جلدی قبول ہوں گی، کیونکہ آیت کریمہ کا مقصد یہی ہے۔ لیکن ہم نے آیت کریمہ کا مقصد اور طریقہ کار کیا بنا لیا کہ جنہوں نے قصور کیا ہوتا ہے وہ تو آیت کریمہ پڑھتے نہیں، گھیر گھار کے محلے سے لوگ اکٹھے کر لیتے اور وہ بھی بیزار ہو کر بیٹھ کر تسبیحاں پڑھتے رہتے ہیں، اور بےچارے معصوم وہ اپنے آپ کو گناہگار قرار دیتے رہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، اور گھر والے کیا کرتے ہیں؟ سموسے تلتے رہتے ہیں، کھانے پکاتے رہتے ہیں، اسی لیے پھر سارے محلے کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور جس نے بلایا ہوتا ہے اس کے وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی مسائل آئے، جنگ احد گزری یا جنگ حنین گزری یا صلح حدیبیہ کا موقع آیا، کبھی بھی سب کو بٹھا کے آیت کریمہ نہیں پڑھا۔ تو اس طرح پڑھنے کی بجائے کیا کریں، اکیلے بالکل جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اکیلے پڑھا تھا نا، ایسے ہی کہیں اکیلے بیٹھ کر اس کو پڑھیں۔ اور جب یہ کہے نا انی کنت من الظالمین تو یو مین اٹ، کہ واقعی میں نے غلطی کی ہے اس لیے مجھے تکلیف آئی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور سنیں گے۔ فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و الم اور آزمائش میں مبتلا آدمی اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے؟ کہا گیا کیوں نہیں، فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو مسلمان اس دعا کے ذریعے کوئی چیز مانگتا ہے، جو مسلمان اس دعا کے ذریعے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کر دیتا ہے۔ ابھی ایک دفعہ یہ پڑھیے اور کوئی دعا کیجیے۔ وہ زکریہ اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور زکریہ علیہ السلام کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ درست کر دیا یعنی کوئی بھی کپل جو بیمار بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو درست کر سکتا ہے، کہاں یہ کہ جو درست ہو اور اولاد نہ ہو رہی ہو تو اللہ اس کو اولاد نہ دے۔ یہی آیت کریمہ پڑھ کر اور قبولیت والی دعائیں پڑھ کر دعا کرنی چاہیے۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، ان کا سارا پیشن، ان کی خوشی، ان کا شوق کیا تھا؟ نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنا۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہوں اور سامنے سے کوئی نیکی کا کام نظر آئے تو ہم رستہ ہی بدل دیتے ہیں کہ کہیں ہمارے ذمے نہ لگ جائیے۔ گھر میں تو نہیں ایسا کرتے کہ ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں کہ امی کوئی کام ہی نہ کہہ دیں۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ تین کوالٹیز انڈر لائن کیجیے، یدعوننا رغبًا ورہبًا وکانوا لنا خاشعین، رغبت، رہبت، خشوع، واللتی احسنت فرجہا۔ سب مردوں کا ذکر کرنے کے بعد اب خاتون کا ذکر ہے، مریم علیہ السلام کا، اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سب سے اہم چیز اس کی عزت و عصمت ہے، جس کی حفاظت اس کو کرنا ہے، اور اس کی آزمائش بھی عموماً اسی راستے سے آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نیکی کے بدلے میں کہ اس نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی تھی اس کو اتنا بڑا مقام عطا کیا. تو جو لڑکی پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہے، حرام کاموں سے بچتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اس کا بہترین انعام دیتے ہیں دنیا میں بھی، اچھے شوہر اچھی اولاد کی شکل میں. ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں. یعنی یہ سارے پیغمبر ایک ہی امت ہے اور ہم بھی انہی سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان ہیں. فاعبدونی، پس تم میری عبادت کرو. وتقطعوا امرهم بینهم کل الینا راجعون. مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. فمن يعمل من الصالحات، تو جو بھی نیک کام کرے گا، وهو مؤمن، اور وہ مؤمن ہو، فلا كفران لسعيه، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ کی جائے گی. وانا له كاتبون، اور ہم اس کو لکھتے ہیں، كاتبون لکھنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن کو آزماتا ہوں اور اس آزمائش پر بھی وہ میری تعریف کرتا ہے، تو پھر وہ جب بستر سے اٹھتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کو قید کیا اور اسے آزمایا، لہٰذا تم اس کے لیے ان تمام کاموں کا اجر اور ثواب لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا. یعنی جب انسان بیمار بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کی نیکیاں جو وہ عام دنوں میں کرتا ہے وہ لکھی جاتی رہتی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی. وحرام علی قریت اہلکناہا انہم لا یرجعون، اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے. سورت کہف میں ان کے بارے میں پڑھا نا آپ نے کہ ان کا وہ ردم یا جو دیوار ہے وہ اس میں سوراخ ہو جائے گا اور پھر وہ گر پڑے گی اور وہ باہر نکل آئیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، یعنی قیامت قریب آ جائے گی. تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا وار تھے. قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ نو چیزیں سامنے نہ آ جائیں: دھواں، دجال، دابت الارض، مغرب سے سورج کا طلوع، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج کی یورش، تین بڑے خسوف زمین کا دھسایا جانا، لینڈ سلائڈ، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور پھر سب سے آخر میں یمن کی طرف سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی، یعنی وہ آخری نشانی ہوگی. تو یاجوج ماجوج بھی اس وقت نکلیں گے جب قیامت بالکل قریب آ چکی ہوگی. وہ کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا کار تھے. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے، اگر یہ واقعی الہ ہوتے تو وہاں نہ جاتے، ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، اور وہاں وہ ہنکارے ماریں گے، اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی، رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی جو لوگ اچھے کام کر کے جائیں گے ان کا وہاں شاندار استقبال ہوگا. وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے، اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. جو نیک لوگ ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ نیکی کی وجہ سے ان کا دنیا میں کوئی حصہ نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی اقتدار دیتا ہے، جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، تالوت وغیرہ وغیرہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے جو آپ کو بھیجا تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ان کو آگ سے بچانے والے، ان کو ایسے کاموں سے نجات دلانے والے جو ان کی ہلاکت کا باعث ہوں. ان سے کہیے میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور، یعنی قیامت، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو باواز بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو، چپکے چپکے سرگوشیاں کر کے، کسی کو بھی نہیں پتا چلتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخر کار رسول نے کہا، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔